अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं असद नजीर।
अस्सलामु अलैकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से एक घंटे के न्यूज शो के साथ यास्मीन जमील हाजिर है। इस वक्त पाकिस्तान में रात के 11, भारत में 11:30 और यहां वाशिंगटन में दिन का 1 बजा है। खबरों से प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियां। पाकिस्तान
सेनेट इंतखाबात में हिमायत हासिल करने के लिए सियासी जमातों के एक दूसरे से रابطے, जल्दबाजी में आईनी तरमीम करने के हक में नहीं हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का बयान। इस्लामाबाद से मैं हूं नासिर महमूद। तफसीलात कुछ देर बाद।
जनूबी एशिया
भारतीय कश्मीर में नई सूबाई हुकूमत का क्याम। हिंदू कौम परस्त भारतीय जनता पार्टी पहली मरतबा शरीक इक्तदार बनी है। मैं हूँ यूसुफ जमील। जम्मू से मुफसल रिपोर्ट आया चाहती है।
इंटरनेशनल न्यूज मास्को में हजारों अफराद ने हिजब इख्तलाफ के मकतूल लीडर नेमसोव के सोग में मार्च किया। और खेलों की दुनिया से ये रिपोर्ट भी आज के प्रोग्राम में शामिल है।
पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 20 रन से शिकस्त देकर वर्ल्ड कप मुकाबलों में पहली फतह हासिल कर ली। इस्लामाबाद से मैं हूं नासिर महमूद। तफसीलात कुछ देर बाद।
खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान में सेनेट के इंतखाबात अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गए हैं और सियासी पार्टियों के दरमियान जोड़ तोड़ जारी है। इस्लामाबाद से नासिर महमूद की रिपोर्ट।
पाकिस्तान के ऐवान बाला यानी सेनेट के इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की जारी करदा हतमी फहरिस्त के मुताबिक 52 नशिस्तों के लिए 131 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन 4 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब होने के बाद अब 5 मार्च को कौमी और सूबाई असम्बलियों के अरकान 48 नशिस्तों के लिए अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। बिला मुकाबला मुंतखब होने वालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फारूक नायक और शशि पलीजो, जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ और निघत मिर्जा शामिल हैं। सेनेट इंतखाबात में वोटों की खरीदो फरोख्त, जिसके लिए हॉर्स ट्रेडिंग की इस्तलाह इस्तेमाल की जा रही है, इसे रोकने के लिए हुकूमत ने आईन में 22वीं तरमीम के जरिए खुफिया राय शुमारी की शर्त को खत्म करने की तजवीज दी थी, जिस पर तहरीक इंसाफ और बाज़ दीगर जमातों ने आमादगी जाहिर की थी। लेकिन हिजब मुखालिफ की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमीयत उलमाए इस्लाम फे ने इंतखाबात से महज चंद रोज कबल ऐसी तरमीम को पार्लियामेंट में पेश करने की सख्त मुखालिफत की है। सेनेट इंतखाबात के सिलसिले में हिमायत हासिल करने के लिए सियासी जमातों के एक दूसरे से राब्तों में भी तेजी देखी जा रही है। हुकूमती अरकान ने जमीयत के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करके उन्हें कायल करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका मौकिफ था कि आईन में तरमीम का ये मुनासिब वक्त नहीं। इतवार को पाकिस्तान के साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की, जिसके बाद सहाफियों से गुफ्तगू में उनका कहना था कि वो भी जल्दबाजी में किसी आईनी तरमीम के हक में नहीं है।
बड़ा प्रॉब्लम है जिसको हम छोटी चीज पे या छोटी बात पे कुर्बान नहीं कर सकते कि जी 4 दिन में बैठ के हम 22वीं अमेंडमेंट कर दें। और इस वजह से पीपल्स पार्टी ने और मौलाना साहब ने, हम सब ने इस तरमीम की मुखालफत की है।
सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सेनेट की नशिस्तों के हवाले से पहले ही एक दूसरे को अपनी हिमायत का यकीन दिला चुकी हैं। सेनेट में इस वक्त पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है और ये कयास आरायां की जा रही हैं कि वो दोबारा ऐवान बाला के चेयरमैन के ओहदे के लिए भी अपना जोर लगाएगी। सीनियर तज्जियाकार आरिफ निजामी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि 22वीं तरमीम का सबसे ज्यादा फायदा हुकूमत और तहरीक इंसाफ को ही होना था, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में बनने वाले सियासी इत्तेहाद के सेनेट के इंतखाबात के बाद तक बरकरार रहने के बारे में कुछ कहना कबल अज वक्त है।
दरअसल ये जो 22वीं तरमीम है, इसमें एक बुनियादी अंतर यही था कि इसमें जो लूजर्स हैं वो PMLN और PTI हैं, ये क्योंकि हुक्मरान जमातें हैं KP में और ये पंजाब में और वफाक में। जहाँ तक PVP और NQM का तल्लक है, ये तो इनका अलायंस तो टेस्टेड तो पहले भी था, अब दोबारा हो जाएगा, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है और कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि अर्बन और रूरल सिंध का जो है वहाँ पे एक किस्म का अंडरस्टैंडिंग माजी में भी चलती रही है।
सेनेट में कुल अरकान की तादाद 104 है, जिसमें से निसफ अपनी रुकनियत की मियाद पूरी होने पर 11 मार्च को सुबकदोश होने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता आम इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम आयद करते हुए कौमी असम्बली में अपने अरकान के इस्तीफे जमा करवा चुकी है, जो कि अब तक मंजूर नहीं हुए, और वो सेनेट इंतखाबात में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से हिस्सा ले रही है, जहाँ उसकी अपनी हुकूमत है। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
भारत की बरसरे इख्तदार पार्टी BJP انڈیا کے کنٹرول والے کشمیر میں ایک مخلوط حکومت بنا رہی ہے. یہ پہلا موقع ہے کہ ہندو قوم پرست پارٹی بھارت کے واحد مسلمان اکثریت والے علاقے میں حکومت میں کردار ادا کرے گی. سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ.
I will uphold the sovereignty and integrity of India.
نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں دو ماہ کے تعطل کے بعد اتوار کو علاقائی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے سرپرست مفتی محمد سعید نے نئے صوبائی وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف اٹھا لیا. تقریب سرمائی دارالحکومت جموں کے جنرل زوراور سنگھ آڈیٹوریم میں منعقد ہوئی اور اس موقع پر بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک مقامی لیڈر اور رکن اسمبلی ڈاکٹر نرمل سنگھ نے نائب وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف اٹھایا. گورنر نریندر ناتھ وورا نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور بھارتیہ جنتا پارٹی سے تعلق رکھنے والے دو درجن اراکین اسمبلی سے بھی کابینہ کے ممبران کے طور پر حلف لیا. حلف برداری کی تقریب اس لیے بھی اہم تھی کہ اس موقع پر استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کے ایک سابق اہم رکن سجاد گنی لون نے بھی بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک اتحادی کے طور پر کابینہ کے وزیر کی حیثیت سے حلف اٹھایا. حلف برداری کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو کے دوران انہوں نے امید ظاہر کی کہ دوسرے علیحدگی کی پسند بھی ان کی طرح جمہوری طریقے سے بھارتی کشمیر کے مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. 69 سالہ مفتی محمد سعید نے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف اٹھانے کے بعد ایک پریس کانفرنس کے دوران استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کے اتحاد، حریت کانفرنس اور دوسرے علیحدگی کی پسندوں کے ساتھ امن بات چیت شروع کرنے کی اہمیت پر زور دیا. تاہم قوم پرست جموں کشمیر لبریشن فرنٹ جے کے ایل ایف پہلے ہی مفتی سعید کو نئی دہلی کا ایک اعلی کار قرار دے چکی ہے اور کہا ہے کہ اسے نئی دہلی کے ساتھ مذاکرات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کیونکہ اس کے بقول وہ کشمیر اور پاکستان کے تئیں اپنے موقف پر بضد ہے. یاد رہے بھارتی کشمیر میں گزشتہ سال نومبر دسمبر میں کرائے گئے عام انتخابات کے نتیجے میں ایک معلق اسمبلی وجود میں آئی تھی. سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اگرچہ مفتی سعید کو وزیر اعلیٰ بننے پر مبارکباد دی، وہ اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے درمیان اتحاد موقع پرستی کی ایک بدترین مثال ہے. لیکن مفتی سعید نے اتوار کو کہا کہ انہوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ نظریاتی اختلافات کے باوجود اتحاد کو ترجیح دی ہے تاکہ صوبائی عوام کو ایک صاف ستھری حکومت فراہم کی جا سکی. نیز بھارتی کشمیر کے مختلف خطوں کو قریب لانا بھی ناگزیر اور وقت کا ایک اہم تقاضا تھا. یوسف جمیل، اردو وی او اے، سری نگر.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
امریکی وزیر خارجہ جان کیری پیر کے روز سے یورپ اور سعودی عرب کا ایک دورہ شروع کر رہے ہیں جہاں وہ داعش سے جنگ کی کوششوں، ایران کے جوہری مذاکرات اور یوکرین میں علیحدگی پسندوں کے تنازع پر امریکہ اور روس کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگیوں سمیت متعدد مسائل پر گفت و شنید کریں گے. امریکی محکمہ خارجہ سے وائس آف امریکہ کے پام ڈاکنز کی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. امریکی وزیر خارجہ کا پہلا قیام جنیوا میں ہوگا جہاں وہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل سے خطاب کریں گے اور اپنے روسی ہم منصب سرگئی لاروف سے ملاقات کریں گے. یہ مذاکرات ایسے میں ہو رہے ہیں جب امریکہ اور اس کے مغربی اتحادی روس پر زور دے رہے ہیں کہ وہ یوکرین پر اس فائر بندی کی شرائط کی مکمل پابندی کے لیے دباؤ ڈالے جس میں ماسکو سے یوکرین کے علیحدگی پسندوں کے لیے اپنی مدد ختم کرنے کا تقاضا کیا گیا ہے. ولسن سینٹر کے تجزیہ کار میتھیو روجانسکی کہتے ہیں کہ یوکرین میں روس کا ملوث ہونا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے ممکن ہے تھوڑے عرصے کے لیے پریشانی کا باعث رہے. ان کے الفاظ،
یوکرین از ریئلی سین ایز اے سروائیول ایشو فار پوٹن، دیٹ وونٹ چینج.
یوکرین روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے لیے درحقیقت ایک بقا کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. یہ الفاظ تھے ولسن سینٹر کے تجزیہ کار میتھیو روجانسکی کے. سوئٹزرلینڈ میں مسٹر کیری ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات کے سلسلے میں ایرانی وزیر خارجہ محمد جاوید ظریف سے بھی ملاقات کریں گے. یہ مذاکرات ایک اہم وقت میں ہو رہے ہیں. ایران اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان اور جرمنی مارچ کے آخر تک معاہدے کے کسی فریم ورک تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. امریکی مذاکراتی ٹیم کی سربراہ معاون وزیر خارجہ وینڈی شرمن نے واشنگٹن کے ایک تھنک ٹینک کارنیگی انڈومنٹ فار انٹرنیشنل پیس کے لیے اپنے تبصروں میں کہا کہ یہ مذاکرات مشکل، گھمبیر اور سخت رہے ہیں، لیکن مطلوبہ نتائج سود مند ہوں گے. ان کے الفاظ:
Given what the president has set out for us to do, if we are able to do it, the world will judge it as a good thing, that it is the way that will ensure.
صدر نے ہمیں جو کچھ کرنے کے لیے کہا ہے اس کے پیش نظر اگر ہم ایسا کر سکے تو دنیا اسے ایک مستحسن عمل قرار دے گی. یہ کہ یہ اس چیز کو یقینی بنانے کا طریقہ ہے کہ ایران کوئی جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا اور اس مقصد کے حصول کے لیے ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. یہ الفاظ تھے امریکی مذاکراتی ٹیم کی سربراہ معاون وزیر خارجہ وینڈی شرمن کے. ریاض میں مسٹر کیری سعودی عرب کے عہدیداروں سے علاقائی بدامنی پر گفتگو کریں گے، جن میں عراق اور شام میں داعش سے لڑائی کے لیے امریکی قیادت کے اتحاد کی کوششیں شامل ہوں گی. یہ مذاکرات ایک ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب پرتشدد انتہا پسندی کے مقابلے کے لیے وائٹ ہاؤس میں ایک سربراہی اجلاس ہوا ہے، جہاں مسٹر کیری نے وزراء کی ایک کونسل سے خطاب کیا.
Terror is their obsession. It's what they do. And if we let them, their singleness of purpose.
دہشت گردی ان کا خط ہے، وہ یہی کچھ کرتے ہیں، اور اگر ہم انہیں ایسا کرنے دیتے ہیں تو وہ آخر کار اپنے واحد مقصد کو پورا کر سکتے ہیں، جس سے انہیں باہر طور فائدہ ہی ہو سکتا ہے. یہ الفاظ تھے امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے. مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے تجزیہ کار پال سیلم کہتے ہیں کہ عسکریت پسندوں سے لڑائی میں اتحاد کی پیش رفت غیر متوازن رہی ہے، جس میں شام کی نسبت عراق میں بہتر نتائج سامنے آئے ہیں.
The fact that ISIS has an enormous sanctuary in Syria, yes, makes the fight in Iraq harder.
یہ حقیقت کہ ISIS کا شام میں ایک مضبوط گڑھ ہے، عراق میں لڑائی کو اور بھی زیادہ سخت کر دیتا ہے، کیونکہ وہ وہاں سے واپس شام جانے، اثر نو منظم ہونے اور دوبارہ حملہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. یہ الفاظ تھے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے تجزیہ کار پال سیلم کے. مسٹر کیری اپنے ہفتے کے دورے کے آخر میں لندن رکیں گے، جہاں وہ خلیج کے عرب وزراء سے مشترکہ علاقائی خدشات پر گفتگو کے لیے ملاقات کریں گے. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. عرب نیوز کے سینئر ایڈیٹر اور ممتاز تجزیہ کار سراج وہاب نے پروگرام دا نیوز میں میزبان قمر عباس جعفری کو بتایا کہ صرف پاکستان کے وزیر اعظم ہی سعودی عرب کا دورہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ترکی اور مصر کے سربراہان نے بھی دورے کیے ہیں، اور امریکی وزیر خارجہ بھی سعودی عرب کے دورے پر آ رہے ہیں، اور یہ ساری سفارتی سرگرمیاں ایران اور مغربی طاقتوں کے درمیان متوقع جوہری معاہدے کے سلسلے میں جاری ہیں، اور پاکستان کی اس بارے میں سعودی نقطۂ نگاہ سے ایک خاص اہمیت ہے. انہوں نے کہا،
سعودی عرب کی جو فارن پالیسی ہے اس میں پاکستان کا ایک کلیدی کردار ہوتا ہے. اس سے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس جوہری پاور ہے، وہ اور جو چیزیں سامنے اس وقت پس منظر یہاں پر بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ جو معاہدہ کرنے جا رہا ہے، جس کا اب حتمی شکل دی جا رہی ہے، جو اطلاعات یہاں پہ آ رہی ہے، اس معاہدے پر سعودی عرب نے اپنے ریزرویشن ظاہر کیے ہیں. ان کو انہوں نے اس کے بارے میں کیری جب یہاں پہ کیری نے وزٹ کیا اور دوسرے جو امریکن آفیشل یا دوسرے یورپین ممالک کے جو لوگ یہاں پر آئے تھے انہوں نے اس پہ ریزرویشن کا اظہار کیا، اور جی سی سی کی جو میٹنگ ہوئی ہے خلیجی ممالک کی تو اس میں بھی یہ بات جو ہے اٹھائی گئی کہ اگر امریکہ کا ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو وہ جو نیوکلیئر ایکٹ ہونے جا رہا ہے اس پہ کتنا جو ہے وہ اس ریجن پہ اس کا اثر ہوگا. ظاہر نیچرلی سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ اگر ایران کوئی نیوکلیئر ڈیل کرتا ہے تو ان کو یہ تیقن دیا جائے کہ وہ کوئی نیوکلیئر بمب نہیں بنانے جا رہے ہیں. تو پاکستان کو آن بورڈ سعودی عرب لینا چاہتا ہے کہ اگر ایسٹ اینڈ ویسٹ میں اگر ایسا ہوتا ہے، اگر یہ معاہدہ ہوتا ہے تو اس ریجن میں کیا صورت حال ہوگی، پاکستان کا اس میں کیا رول ہوگا.
سراج بہاب صاحب، یہ بتائیے کہ پاسبلی پاکستان کیا رول پلے کر سکتا ہے اس سچویشن میں.
دیکھیے، بہت سارا رول پاکستان کا. دیکھیے، پاکستان کی اس وقت سب سے اسٹرانگیسٹ آرمی، اس وقت کوئی مسلم دنیا میں اگر کوئی آرمی ہے ترکی کے بعد تو وہ پاکستان کی آرمی ہے، اور پاکستان کی آرمی نے پہلے بھی کئی محاذ پہ سعودی عرب کے ساتھ کئی محاذ پہ انہوں نے بہت ایک امپورٹنٹ اور کلیدی رول ادا کیا ہے. دوسری جو اینٹی سعودی فورسز ہیں، جو بھی نام آپ دے رہے ہیں، جو اینٹی سعودی فورسز ہیں ان کو کنٹین کرنے کے لیے سعودی عرب کا اور پاکستان کا الائنس ہونا اور اس کو اس میں مضبوطی آنا یہ بہت اہم ہے. افغانستان میں بھی صورتحال بالکل تبدیل ہو رہی ہے, اس میں بھی پاکستان کا ایک بہت امپورٹنٹ رول. سعودی عرب چاہتا ہے کہ پاکستان کا رول رہے وہاں پہ اسٹیبلٹی کے لیے, اس لیے کہ اگر افغانستان میں اسٹیبلٹی ہونا بہت ضروری ہے, لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا رول اس میں افغانستان فارن پالیسی میں بھی افغانستان میں بھی ایک بہت امپورٹنٹ رول رہے.
جان کیری جو امریکہ کے وزیر خارجہ نے دورہ کیا تھا اور وہ پھر جا رہے ہیں پیر کے روز سے یورپ کا اور سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں, وہ ظاہر ہے کہ یہ دورہ اتفاق سے اسی موقع پر ہو رہا ہے جبکہ پاکستان کے وزیر اعظم کا بھی دورہ ہو رہا ہے, تو کیا سعودی حکام کے ساتھ اپنی گفتگو میں امریکی وزیر خارجہ اس صورتحال کی بھی وضاحت کریں گے جو ایران کے ساتھ معاہدے کی صورت میں ہو سکتی ہے؟
جی بالکل, یہی اصل میں سب سے ایجنڈا سے سب سے امپورٹنٹ بات جو کہی آ رہے ہیں. پھر پچھلے دنوں انہوں نے کانگریشنل کمیٹی کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ وہ مارچ کے پہلے ہفتے میں سعودی عرب جا رہے ہیں, تو وہ یہاں پر آ رہے ہیں. اور اس وقت اب ہم جب بات کر رہے ہیں تو ترکی کے پریسیڈنٹ اردوغان جو ہے اس وقت یہاں موجود ہیں, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے عبد الفتح سیسی ایجپٹ کے پریسیڈنٹ آ کے گئے ہیں. تو یہ جو ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, یہ تمام ایکٹیویٹی جو ہے اس وقت وہ جو معاہدہ امریکہ کرنے جا رہا ہے ایران کے ساتھ, اس کے جو خدشات ہیں یہاں پر اس ریجن میں سعودی عرب اور اس کے الائز میں جو ریزرویشنز ہیں اس کے لیے کیری جو آ رہے ہیں یہاں پہ, وہ چیز بہت ایجنڈے پہ ٹاپ موسٹ ہوگی. لہٰذا سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ اپنے تمام سارے جو ان کے جو الائز ہیں ان کو آن بورڈ لیا جائے تاکہ ایک یونیفائڈ فارن پالیسی جی سی سی اور ریسٹ آف دی الائز کے ساتھ مل کر تاکہ امریکہ پہ یہ امپریس کرایا جائے کہ ایسی کوئی ڈیل وہ نہ کریں جس سے اس ریجن کے اندر بیلنس جو ہے وہ امبیلنس نہ ہو.
انسانی حقوق کے علمبردار ادارے ہیومن رائٹس واچ نے افغانستان کی نئی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ آئندہ ہونے والے امن مذاکرات میں خواتین کی بامانی نمائندگی کو یقینی بنائے. نیو یارک میں قائم گروپ نے کہا ہے کہ افغانستان کی حکومت کے حالیہ بیانات سے امن مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی کوششوں کا اندیا ملتا ہے, لیکن حکومت کے منصوبوں میں یہ وضاحت نظر نہیں آتی کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی قراردادوں کے مطابق تنازعات حل کرنے کے طریقہ کار اور فیصلہ سازی میں خواتین کی بڑھتی ہوئی نمائندگی کو یقینی بنایا جا رہا ہے. اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو واشنگٹن میں ہونے والے متنازع خطاب سے دو روز قبل امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری اس سفارتی کشمکش کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. جان کیری نے اے بی سی ٹیلی ویژن کے دس ویک پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم کے امریکہ میں خطاب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں, اور اس وقت سیکیورٹی کے تناظر میں اسرائیل کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ تاریخی اعتبار سے انتہائی قریبی ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے واشنگٹن کے لیے روانگی سے قبل کہا کہ وہ ایران کے ساتھ جوہری سمجھوتا طے ہونے سے روکنے کی کوشش کے تاریخی مشن پر ہیں. توقع ہے کہ وہ منگل کے روز واشنگٹن میں قانون سازوں سے خطاب کریں گے. ماسکو میں ہزاروں افراد نے حزب اختلاف کے مقتول لیڈر نیمتسوف کے سوگ میں مارچ کیا. مارچ کرنے والے بیشتر افراد نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر تحریر تھا کہ میں خوف زدہ نہیں ہوں. نیمتسوف ایک تجربہ کار لبرل سیاستدان تھے جو صدر ولادیمیر پوٹن کے بے باک ناقد تھے. مارچ کے منتظمین کا کہنا ہے کہ نیمتسوف کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 70,000 افراد جمع ہوئے, جبکہ ماسکو پولیس نے لوگوں کو تقریباً یہ تعداد 16,000 بتائی ہے. مارچ کرنے والے بعض افراد نے 55 سالہ لیڈر کی تصویریں اٹھا رکھی تھیں جنہیں جمعے کی رات اس وقت گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا جب وہ کریملن کے قریب ایک پل پر سے گزر رہے تھے. اقوام متحدہ کے مندوب سٹیفن ڈی مستورا دمشق میں ہیں. ان کے دورے کا مقصد شام میں ہونے والی لڑائی کو ختم کرانا ہے. اقوام متحدہ کے نمائندے اس امید کے ساتھ ہفتے کے روز وہاں پہنچے کہ وہ لڑائی میں شامل دونوں فریقوں کو آمادہ کر سکیں گے کہ وہ شمالی شہر حلب میں لڑائی ختم کریں تاکہ وہاں فلائی امداد کی فراہمی کو ممکن بنایا جائے. اقوام متحدہ کے سفارتکار نے کہا ہے کہ حلب ایک ایسی مثال ہے جس سے معلوم ہو سکے کہ تشدد کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے, اور شامی عوام کو امید دلائی جا سکتی ہے جو گزشتہ تقریباً 4 سال سے تشدد سے تنگ آ چکے ہیں. مالی کی حکومت نے ملک کے شمالی حصے میں علیحدگی پسند گروپوں میں سے چند کے ساتھ امن کے ابتدائی سمجھوتے پر دستخط کر دیے ہیں, لیکن مرکزی باغی اتحاد نے سمجھوتے سے اتفاق کرنے کے لیے مشاورت کے لیے مزید وقت مانگا ہے. اقوام متحدہ کی ثالثی میں ہونے والے اس سمجھوتے کا مقصد شمالی مالی میں عشروں سے جاری عدم استحکام کا خاتمہ کرنا ہے. ونزویلا کے صدر نے کہا ہے کہ امریکہ کے ایک ہواباز کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے. صدر نکولا مادورو نے ہفتے کے روز ایک ریلی کے دوران اس بارے میں کچھ تفصیل بتائی. امریکہ کے سفارت خانے نے فوری طور پر کوئی بیان نہیں دیا. صدر مادورو نے یہ بھی اعلان کیا کہ امریکہ سے آنے والے سیاحوں کو ونزویلا کے لیے ویزے حاصل کرنا ہوں گے. مسٹر مادورو مستقل بنیادوں پر امریکہ کو اپنی حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کرنے کا الزام دیتے ہیں لیکن کوئی ثبوت اب تک نہیں دیا ہے۔ لسوتو میں ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ اس چھوٹے افریقی ملک کے ارد گرد جنوبی افریقہ ہے اور ووٹر نئی قومی اسمبلی اور وزیر اعظم کا انتخاب کر رہے ہیں۔ پروگرام سے دو سال پہلے ہونے والے اس انتخاب سے پہلے اگست میں بغاوت کی کوشش ہوئی جس سے وزیر اعظم تھامس تانابے کو ملک چھوڑ کر جانا پڑا۔ اب وہ واپس دارالحکومت مسیروں میں آ چکے ہیں اور انتخاب میں حصہ لیتے ہوئے انہیں جان کا بھی خطرہ ہے۔ انتخاب کے وقت وہ مسلح محافظوں کے گھیرے میں ہیں۔ ایسٹونیا میں آج عوام پارلیمنٹ کے نئے ارکان کا چناؤ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم رویواس کی مخلوط حکومت توقع ہے انتخاب میں کامیاب ہو جائے گی، اگرچہ روس نواز پارٹی بھی مقبولیت حاصل کر رہی ہے۔ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر دو امریکی خلا نورد ایک ہفتے میں اپنی تیسری خلائی چہل قدمی کے لیے نکلے ہیں۔ اور 11ویں کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان زمبابوے کو 20 رن سے شکست دے کر اس ٹورنامنٹ میں پہلی فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اتوار کو کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے زمبابوے کو 236 رنز کا ہدف دیا تھا، لیکن زمبابوے کی پوری ٹیم 49.4 اوورز میں 215 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اس میچ میں ایک بار پھر پاکستانی بلے باز قابل ذکر کارکردگی نہیں دکھا سکے اور اس پہلی فتح میں پاکستانی بالروں نے ہی اہم کردار ادا کیا۔ اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل، ہمارا یہ پروگرام جاری ہے، سنتے رہیے۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
بھارت کی حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی بھارتی کنٹرول کے کشمیر کی ایک مخلوط حکومت میں اقتدار میں آ چکی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ یہ ہندو قوم پرست پارٹی بھارت کے واحد مسلم اکثریتی علاقے کی حکومت میں کوئی کردار ادا کرے گی۔ نئی دہلی سے انجنا پسریجا کی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے مفتی سعید کی جانب سے کشمیر کے وزیر اعلی کا حلف اٹھائے جانے کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی کے نرمال سنگھ نے ان کے نائب کا حلف اٹھایا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے تقریب میں شرکت کی اور اسے ایک تاریخی تقریب قرار دیا کیونکہ ان کی قوم پرست پارٹی پہلی بار مسلم اکثریت علاقے میں اقتدار میں شرکت کرے گی۔ علاقائی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں کامیابی حاصل کی تھی، جبکہ بی جے پی کو ہندو اکثریت علاقے جموں میں بھرپور حمایت حاصل ہوئی۔ دونوں جماعتیں نظریاتی طور پر ایک دوسرے سے بہت دور ہیں، لیکن انہوں نے اپنے اختلافات دور کر لیے ہیں اور ایک ایسا پروگرام ترتیب دیا ہے جس میں متنازع امور کو ایک طرف کر دیا گیا ہے۔ نئی دہلی میں آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن کے ستیش مشرا کہتے ہیں کہ اتحاد کشمیر کو ملک کے باقی حصے کے ساتھ ہم آہنگی میں مدد دے سکتا ہے۔
The BJP, which had been an enigma for the state of Jammu and Kashmir, now
بی جے پی جو ریاست جموں اور کشمیر کے لیے ایک گمبھیر مسئلہ رہی ہے، اب وہ وادی میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کرنا پسند کرے گی، اس لیے اسے اپنے موقف میں اعتدال لانا ہوگا، اپنا سابقہ موقف چھوڑنا ہوگا، تو اس لحاظ سے جموں اور کشمیر مرکزی دھارے کے قریب تر آ جائیں گے۔ یہ الفاظ تھے ستیش مشرا کے۔ نئی حکومت کا کہنا ہے کہ اس کی اولین ترجیح ریاست کی ترقی ہوگی۔ سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ مسلم اکثریتی ریاست کی حکومت میں ہندو قوم پرستوں کے کسی کردار کے بارے میں شکوک و شبہات موجود ہیں، لیکن کشمیر یونیورسٹی کے پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر نور احمد بابا کہتے ہیں کہ ان شکوک و شبہات کے ساتھ یہ امیدیں بھی منسلک ہیں کہ بی جے پی کی شرکت سے اس پہاڑی علاقے میں ترقی اور گزشتہ سال کے تباہ کن سیلابوں سے اس کی بحالی کی رفتار تیز تر ہوگی۔ ایک ایسی پارٹی جو مرکز میں اقتدار میں ہے ریاستی حکومت میں شراکت دار ہو رہی ہے، تو یہ ایک موقع بھی ہے۔ یہ تھے کشمیر یونیورسٹی کے پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر نور احمد بابا۔ عہدہ سنبھالنے کے فوراً بعد کشمیر کے نئے وزیر اعلی سعید نے کہا کہ ریاست کی ترقی کے لیے امن ایک اہم پیشگی شرط ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ کشمیری علیحدگی پسندوں سے مذاکرات اور پاکستان کے ساتھ مصالحتی عمل کی حمایت کرتے ہیں۔
We want to make this alliance a turning point
ہم اس اتحاد کو لوگوں کے دلوں اور ذہنوں تک رسائی کی کوشش کے لیے ایک اہم موڑ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے مفتی سعید کے۔ کچھ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ کشمیر کی حکومت میں بی جے پی کی شرکت کشمیری علیحدگی پسندوں کے ساتھ مذاکرات کی راہ ہموار کر سکتی ہے، جن کے ساتھ گفت و شنید کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی انکار کر چکے ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ کراچی میں آرٹس کونسل آف پاکستان میں بچوں کے لیے دو روزہ ادبی جشن کا اہتمام کیا گیا۔ کراچی کے شہریوں نے بچوں سے کچھ روز قبل اس ادبی فیسٹیول کو سراہا تھا اور اب وہ بچوں کے لیے منعقد ہونے والی اس ادبی کوشش کے لیے پسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ۔
اتوار کو کراچی میں 7 روزہ آئی ایم کراچی یوتھ فیسٹیول کا آغاز ہوا۔ آرٹس کاؤنسل آف پاکستان میں جوانوں کا یہ میلہ 1 مارچ سے 7 مارچ تک جاری رہے گا۔ آرٹس کاؤنسل آف پاکستان کراچی کے روح رواں احمد شاہ نے وائس آف امریکہ سے اس میلے کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا،
یہ شہر میں امن قائم کرنے کے لیے ہے، یہ روشنیوں کے لیے ہے، یہ کرائم کو ختم کرنے کے لیے ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ نوجوانوں کو کریٹو اور ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انوالو کیا جائے۔ مثلا تھیٹر میں کوئی 2500 لڑکے لڑکیوں نے آج پہلا ورک شاپ اٹینڈ کیا، میوزک میں کوئی 2500 لڑکے لڑکیوں نے پہلا ورک شاپ جو اس ملک کے نامور لوگوں نے ان کو سکھایا، آرٹ آف پبلک اسپیکنگ میں اتنے لوگ تھے، پھر فوٹوگرافی میں تھے، پھر 1000 سے زیادہ پینٹنگ آئی ہیں اور کراچی کے حوالے سے پکچرز آئی ہیں، اور یہ تھا کہ یہ سینس آف اونرشپ اس شہر کے نوجوانوں کو دی جائے اور ان کو ڈائیورٹ کیا جائے، وائلنس سے دور کیا جائے، ان میں ایک ہوپ پیدا کی جائے، ایک زندگی پیدا کی جائے۔
منتظمین کا کہنا ہے کہ اس یوتھ فیسٹیول کی مدد سے جوانوں میں ایک احساس پیدا کرنا مقصود ہے کہ یہ شہر ان کا ہے اور وہ اس شہر سے پیار کرتے ہیں اور یہ شہر ان سے پیار کرتا ہے، اور شہر سے نفرت، تشدد اور تعصب کے خاتمے تک ایسے پروگراموں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یوتھ فیسٹیول میں آرٹس کاؤنسل کے تھیٹر سے تعلق رکھنے والے میر حشام پٹیل نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
آج یہاں 2500 لوگ آئے تھے وہ یہاں تھیٹر آڈیشن کے لیے، اور ہم لوگوں نے ان کے ورک شاپ کنڈکٹ کیے، بہت مزہ آیا، بہت اچھا ایکسپیرینس تھا، ان کی اسٹرینتھ کے بارے میں پتا چلا، ان کے کانفیڈنس کے بارے میں پتا چلا، ان کا کیا گول ہے، ان کو کیا کرنا ہے تھیٹر میں، وہ تھیٹر سے لوگوں کو اویئرنیس دینا چاہتے ہیں۔ تھیٹر بیسیکلی ہے بھی اویئرنیس دینے کے لیے، ہم بھی وہی اسی کے لیے کام کر رہے ہیں، اسی پریمیسز کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم اپنے آرٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں۔
فوٹوگرافی کی نمائش میں آنے والے مہدی عباس نے وائس آف امریکہ سے بات کی،
یہاں پہ ہم ایز اے فوٹوگرافی اس کے لیے آئے تھے، اور یہاں ہم لوگ نے فرینڈس کے ساتھ زیادہ تر مطلب آؤٹنگ بھی ہو گئی ایک طرح کی، اور فوٹوز ہم لوگ نے کھینچی، اور فوٹوگرافی کا جو ورک شاپ میں ہم لوگ نے بہت کچھ سیکھا۔
یوتھ فیسٹیول کے پہلے روز فیوژن بینڈ نے پرفارم کیا۔ میلے میں مہمان کی حیثیت سے آئی ہوئی سعدیہ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
ایسی اور بہت ساری ایکٹیویٹیز کراچی میں ہوتی رہنی چاہیے، جس طرح کے کراچی کے حالات ہیں تو ایسی جب کبھی کوئی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو یہاں کی یوتھ کے لیے بہت انکریجنگ ہوتی ہیں، اور کورس کی کتابوں کے علاوہ، اسٹڈیز کے علاوہ ہماری یوتھ کو یہ انکریجمنٹ ملنی چاہیے کہ وہ ایسی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتے رہیں، اس سے ان کا ٹیلنٹ، ان کا پوٹینشیل بھی جو ہے وہ اجاگر ہوتا ہے، اور اس سے ان کا ویژن بھی بہت براڈ ہوتا ہے، اور ان کو بہت کچھ کرنے کے موقع ملتے ہیں۔
7 روز تک جاری رہنے والے اس یوتھ فیسٹیول میں اپنے اپنے فن کے ماہر، ملک کے مایا ناز نام، نوجوانوں کو لکھنے، پڑھنے، گانے، تصویر کھینچنے، تصویر بنانے اور اداکاری کی مدد سے اپنے خیالات کے اظہار کی تربیت دیں گے۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی، www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کا ایک اور بلٹن، میں ہوں یاسمین جمیل۔ پاکستان کے شمالی علاقے گلگت کی جیل سے فرار ہونے والے دو اہم ملزموں کی گرفتاری کے لیے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی دو روز کی کوششوں کے بعد بھی کوئی کامیابی نظر نہیں آ رہی. تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے جلیل اختر.
ان مفرور ملزمان میں 2013 میں پاکستان کی دوسری بلند ترین چوٹی نانگا پربت کے بیس کیمپ پر حملہ کر کے 10 غیر ملکی سیاحوں سمیت 11 افراد کو ہلاک کرنے والے گروپ کا مبینہ رکن بھی شامل ہے. گلگت پولیس کے ایک اعلی عہدیدار کے مطابق قیدیوں کو فرار میں ممکنہ طور پر معاونت فراہم کرنے کے الزام میں پولیس اور جیل کے عملے کے ارکان سمیت 10 افراد کو حراست میں لے کر ان سے بھی تفتیش کی جا رہی ہے, جبکہ جیل کی سیکیورٹی کو مزید سخت کر دیا گیا ہے. جمعے کو الصبح 4 قیدیوں نے گلگت جیل سے فرار ہونے کی کوشش کی تھی, جن میں سے ایک پولیس کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا تھا جبکہ ایک کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا. ملک میں اس سے قبل بھی جیل سے قیدیوں کے فرار کے واقعات رونما ہو چکے ہیں, جن میں خاص طور پر حالیہ برسوں میں بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان میں شدت پسندوں کی طرف سے جیلوں پر حملے کر کے وہاں قید اپنے ساتھیوں کو چھڑوانے کے واقعات بھی شامل ہیں. ایک ایسے وقت جب پاکستان سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت فیصلہ کن کارروائی کا اعلان کرتے ہوئے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے, گلگت جیل سے اہم مبینہ عسکریت پسند کے فرار کو مبصرین ایک انتباہ قرار دے رہے ہیں. سابق سیکرٹری داخلہ اور سیکیورٹی کے امور کے ماہر تسنیم نورانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ایسے واقعات کے تدارک کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ جیلوں میں سالوں سے قید اہم شدت پسندوں اور مجرموں کے جیل سے باہر کے رابطوں کو کلی طور پر ختم کیا جائے.
جو اس وقت پوٹینشل مطلب یہ کہ مسکرینٹس ہیں وہ کمپلیٹلی ایلیمینیٹ تو نہیں ہوئے کمپلیٹلی, کیونکہ یہ ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ جب ایک لل پیریڈ آتا ہے تو اس میں لوگ یہ تاثر سمجھتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہو گئے, مگر یہ ہے کہ آئی وڈ ناٹ بی سرپرائز کہ اگر اس قسم کا لانچ پھر کہیں ہو. پچھلی جیل بریکس پہ جتنی یعنی لوگوں کی پوچھ گچھ ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ اس لحاظ سے اسپیشلی بیک بائی دی فائنل جو ہے ہمارا ہے رینجرز اینڈ آرمی, وہ بالکل ان کو ہائی الرٹ میں رہنا چاہیے اور اسپیشلی ان جیلوں میں جہاں پر کہ ہائی پروفائل پرزنرز جو ہیں وہ بند ہیں.
مجرموں کو پھانسیاں دیے جانے پر بھی جیلوں پر عسکریت پسندوں کے حملوں کا خدشہ ظاہر کیا جاتا رہا ہے اور اسی بنا پر جیلوں کی سیکیورٹی کو پہلے ہی مزید سخت کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں, جن میں خطرناک مجرموں اور دہشت گردی میں ملوث مجرموں کے لیے علیحدہ قید خانے بنانے پر بھی غور کیا جا رہا ہے. محمد جلیل اختر, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
11ویں کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان زمبابوے کو 20 رن سے شکست دے کر اس ٹورنامنٹ میں پہلی فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے. تفصیلات کے ساتھ ناصر محمود.
11ویں کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان زمبابوے کو 20 رن سے شکست دے کر اس ٹورنامنٹ میں پہلی فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے. بریسبن میں اتوار کو کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے زمبابوے کو 236 رنز کا ہدف دیا تھا, لیکن زمبابوے کی پوری ٹیم 49.4 اوورز میں 215 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. اس میچ میں ایک بار پھر پاکستانی بلے باز قابل ذکر کارکردگی نہ دکھا سکے اور اس پہلی فتح میں پاکستانی بولروں نے ہی اہم کردار ادا کیا. حسب روایت ابتدائی بلے باز بری طرح ناکام ہوئے. ناصر جمشید ایک رن بنا کر آؤٹ ہو گئے, جبکہ احمد شہزاد 11 گیندوں پر کوئی رن بنائے بغیر ہی پویلین لوٹ گئے. پھر حارث سہیل اور کپتان مصباح الحق نے انتہائی سست روی سے کھیل کا مظاہرہ کیا اور اسکور میں کوئی قابل ذکر اضافہ کرنے میں ناکام رہے. یہ اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان نے پہلے 10 اوورز صرف 14 رنز اسکور کیے تھے. حارث سہیل 27 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے, جبکہ مصباح الحق نے 121 گیندوں پر 73 رنز اسکور کیے. عمر اکمل 33 رنز بنا سکے, جبکہ سٹار آل راؤنڈر شاہد آفریدی اس بار بھی توقعات پر پورا نہ اترے اور صفر پر ولیمز کی گیند پر کلین بولڈ ہو گئے. صہیب مقصود نے مجموعی اسکور میں 21 رنز جوڑے اور وہاب ریاض نے قدر جارحانہ بیٹنگ کرتے ہوئے ایک چھکے اور 6 چوکوں کی مدد سے 54 رنز کی ناقابل تسخیر اننگز کھیلی. پاکستان نے مقررہ 50 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 235 رنز بنائے. زمبابوے کی طرف سے چتارا نے 3, ولیمز نے 2, جبکہ مپاریووا اور سکندر رضا نے ایک ایک وکٹ حاصل کی. نسبتاً آسان ہدف کے تعاقب میں زمبابوے کی ابتدا بھی اچھی نہ رہی اور 14 کے مجموعی اسکور پر اس کا پہلا کھلاڑی پویلین لوٹ گیا. پاکستانی بالروں نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور حریف بلے بازوں کو وکٹ پر جم کر نہ کھیلنے دیا. زمبابوے کی طرف سے ٹیلر 50 رنز کے ساتھ نمایاں بلے باز رہے.
That's him gone. That's the game. It's Pakistan who win. They register their first win in the World Cup. It's relief for Misbah-ul-Haq.
شہاب ریاض نے بلے بازی کے ساتھ ساتھ اس میچ میں چار کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور انہیں میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا. محمد عرفان نے بھی چار وکٹیں حاصل کی جبکہ ایک وکٹ راحت علی کے حصے میں آئی. میچ کے بعد اظہار خیال کرتے ہوئے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق کا کہنا تھا کہ آج کی فتح کا سہرا بولرز کے سر جاتا ہے.
I think you can't believe that how happy we are because we are out of the tournament.
Unka kehna tha ki hame har hal mein ye match jeetna tha aur aap andaaza nahi laga sakte ki hum kitne khush hain ki agar hum ye match haar jate to hum tournament se bahir ho jate. Pool B mein Pakistan isse qabl khele gaye apne do match puri tarah haar chuka hai jisme riwayati hareef Bharat se usse 76 jabki West Indies ke haathon 150 run se shikast ka samna karna pada tha. Nasir Mahmood, Voice of America, Islamabad.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
انسانی حقوق کے علم بردار ادارے ہیومن رائٹس واچ نے افغانستان کی نئی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ آئندہ ہونے والے امن مذاکرات میں خواتین کی بامانی نمائندگی کو یقینی بنائے. نیو یارک میں قائم گروپ نے کہا ہے کہ افغانستان کی حکومت کے حالیہ بیانات سے امن مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی کوششوں کا اندیا ملتا ہے، لیکن حکومت کے منصوبوں میں یہ وضاحت نظر نہیں آتی کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کی قراردادوں کے مطابق تنازعات حل کرنے کے طریقہ کار اور فیصلہ سازی میں خواتین کی بڑھتی ہوئی نمائندگی کو یقینی بنایا جا رہا ہے. اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نتنیاہو منگل کے روز امریکی کانگریس سے خطاب کرنے والے ہیں اور توقع کی جا رہی ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اس کے جوہری پروگرام کے بارے میں کسی معاہدے کے خلاف آواز اٹھائیں گے. تفصیلات وائس آف امریکہ کی رپورٹ میں اسد حسن پیش کرتے ہیں.
اسرائیلی وزیراعظم کی ایران کے ساتھ مذاکرات پر تنقید پر امریکہ کے بعض عہدیدار نالاں ہیں جو دیگر پانچ ممالک کے ساتھ مل کر تہران کے جوہری پروگرام کو قابو میں رکھنے کے لیے کوششوں میں مصروف ہیں. ادھر اسرائیل میں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ مسٹر نتنیاہو کی یہ ہائی پروفائل تقریر مارچ میں ہونے والے انتخابات سے قبل الٹے اثرات کی حامل ہو سکتی ہے. موز روزمن یروشلم کے ایک رہائشی ہیں.
You have members of Congress boycotting.
ان کے الفاظ ہیں، کانگریس کے کچھ اراکین ایسے ہیں جو اسرائیلی وزیراعظم کی تقریر کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. کچھ غیر معمولی چیزیں ہوئی ہیں جن کو واپس لانا بہت مشکل ہے. یہ بہت واضح ہے کہ یہ سب انتخابی چال ہے اور اسرائیل کی سیکیورٹی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ڈینیل برمن بھی یروشلم میں رہائش پذیر ہیں. ان کے الفاظ،
I think Benjamin Netanyahu is such a fool for...
میرے خیال میں بنجامن نیتن یاہو بڑے مورخ ہیں، کیونکہ وہ اس بات کا اعتراف ہی نہیں کر رہے کہ امریکہ ہمارے لیے کتنا اہم ملک ہے. اسرائیل سے روانگی سے قبل مسٹر نیتن یاہو نے ایران پر اپنے موقف کا یہ کہتے ہوئے دفاع کیا تھا کہ اسرائیل کی سلامتی ان کے لیے سب سے بڑا فریضہ ہے.
انی مامین بعوصمت ہیخسیم بین اسرائیل وارچوت ابریت.
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں امریکہ کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات کی مضبوطی پر یقین رکھتا ہوں اور انہی تعلقات کے ذریعے ہم اختلافات پر غالب آ سکتے ہیں. اسرائیل کے وزیر اعظم کی حیثیت سے میرا یہ فریضہ ہے کہ میں ریاست کی سیکیورٹی کو یقینی بناؤں. یہی وجہ ہے کہ میں اس معاہدے کی مخالفت کر رہا ہوں جو ایران اور دنیا کی طاقتوں کے درمیان تشکیل پا رہا ہے اور جس سے ہماری بقا کو خطرات ہو سکتے ہیں. ایسے میں جب یہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے، ہمیں متحد ہو کر ان خطرات کو اجاگر کرنا چاہیے جو اس کے سبب اسرائیل کو پیش آ سکتے ہیں، خطے کو پیش آ سکتے ہیں اور پوری دنیا کو پیش آ سکتے ہیں. یہ تھے بنجامن نتنیاہو کے الفاظ. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری اسرائیل کے اس دعوے کو مسترد کر چکے ہیں کہ معاہدے سے ایران کو بہت زیادہ رعایات دی جا رہی ہیں. انہوں نے کچھ روز قبل کانگریس کی کمیٹی کے سامنے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت درحقیقت اسرائیل کو مزید محفوظ بنا دے گی، کیونکہ اس معاہدے کے تحت ایران کے جوہری پروگرام کو آگے بڑھنے سے روکا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی ایک آپشن بھی جو آج ہمارے پاس ہے اسے دستبردار نہیں ہوئے ہیں اور اس سارے عرصے میں کسی ایک آپشن کو بھی ترک نہیں کیا. پابندیوں کی بات ہے، انہیں مزید سخت بنایا ہے. بلا شبہ اگر ضرورت پڑے تو فوجی آپشن بھی ہمارے پاس موجود ہے، لہذا ہم نے کوئی بھی راستہ ترک نہیں کیا ہے. جان کیری کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو سمیت وہ تمام نقاد جو ایران کے ساتھ جاری مذاکرات کے مخالف ہیں، انہیں ہو سکتا ہے کہ علمی نہ ہو کہ وہ کیا بات کر رہی ہیں. امریکہ اور P5+1 ممالک یعنی برطانیہ، چین، فرانس، جرمنی اور روس 30 جون تک کسی معاہدے کی ڈیڈ لائن کی طرف بڑھ رہی ہیں جو ایران پر اس کی معیشت کے لیے تباہ کن پابندیاں اٹھانے کے بدلے میں اس کے یورینیم افزودگی کے پروگرام کو محدود بنانے کا متقاضی ہے. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ماسکو میں ہزاروں افراد نے اس اختلاف کے مقتول لیڈر نیمسوف کے سوگ میں مارچ کیا. تفصیلات کے ساتھ بہجت جیلانی.
روس کے حکام عام طور پر حزب اختلاف کے بڑے اجتماعات کی اجازت فوری طور پر نہیں دیتے، لیکن اتوار کے روز منعقد کی جانے والی اس یادگار مارچ کے لیے حکام کی طرف سے صورت سے منظوری دی گئی. نیمتسوف کی جمعے کے روز ہلاکت کے بعد ان کے متعدد حمایتی اپنے لیڈر کی یاد منانے کے لیے جمع رہے. نیمتسوف کو جنگ اور صدر پوٹن کے خلاف نکالی جانے والی اس ریلی کی قیادت کرنا تھی. انہیں جمعے کے روز کریملن کے قریب ایک گاڑی سے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا. ابھی تک اس سلسلے میں کوئی گرفتاری عمل میں آنے کا اعلان نہیں ہوا. چھان بین کرنے والوں کے ایک سرکاری ترجمان نے کہا ہے کہ وہ اس ہلاکت اور قتل کے سلسلے میں متعدد امکانات کا جائزہ لے رہے ہیں. ان میں انتہا پسندوں اور یوکرین کے ساتھ ممکنہ ربط اور تعلق کے امکان کو بھی شامل کیا جا رہا ہے. پولیس نے بتایا ہے کہ وہ اس یوکرینی خاتون سے بھی پوچھ گچھ کر رہے ہیں جو اس وقت نیمتسوف کے ساتھ تھیں جب ان پر گولی چلائی گئی. یہ خاتون محفوظ رہیں.
будет проверяться и проверяется уже версия, связанная с внутриукраинскими событиями.
روس کی تفتیشی کمیٹی کے ترجمان ولادیمیر مارکن کہتے ہیں کہ ہم یوکرین سے متعلق صورتحال کا بھی جائزہ لے رہے ہیں. یہ کوئی راز کی بات نہیں کہ دو مخالف پارٹیوں کے درمیان ایسے انتہا پسند بھی موجود ہوتے ہیں جو حکام کے احکامات کی تعمیل نہیں کرتے، اور ہم ان کی کاروباری سرگرمیوں سے متعلق صورتحال کو بھی خارج نہیں کر رہے. پھر ہم ان کی ذاتی ناپسند اور بعض گھریلو وجوہات کا بھی جائزہ لے رہے ہیں. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کہتے ہیں کہ گولی چلا کر ہلاک کرنے کا یہ واقعہ کرائے کا قتل معلوم ہوتا ہے، اور انہوں نے اسے اشتعال انگیزی قرار دیا. روس کے ایک آزاد سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ نیمتسوف کا قتل حکومت کے خلاف مصروف عمل ہونے کے خطرات کی عکاسی کرتا ہے.
of a particular atmosphere in the Russian society in which being a critic of the authorities.
آزاد سیاسی تجزیہ کار کانسٹنٹین وان ایگٹ کہتے ہیں کہ بورس نیمتسوف روسی معاشرے میں ایک مخصوص ماحول کا نشانہ بنے، جس معاشرے میں حکام کا ناقد ہونا تقریباً مجرم ہونے کے برابر ہے، جہاں ہر مسئلے کو حل کرنے کا بہترین طریقہ تشدد ہے، جہاں معاشرہ خود کو ایک محصور کلا خیال کرتا ہے. نیمتسوف 1990 کی دہائی میں نائب وزیر اعظم تھے، اور بیشتر روسی مبصروں نے پیش گوئی کی تھی کہ وہ اس وقت صدر بورس یلسن کے جانشین ہوں گے. جب مسٹر یلسن نے ولادیمیر پوٹن کو اپنے جانشین کے طور پر منتخب کیا، اور پھر 2000 میں پوٹن کے انتخاب کے بعد، نیمتسوف روس میں پوٹن کے انتہائی بے باک ناقدوں میں شمار ہونے لگے. خاص طور پر گزشتہ برس یوکرین میں ہونے والی بغاوت کے بعد وہ کھلم کھلا اس کا اظہار کرتے رہے.
بیسی جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن. اقوام متحدہ کے مندوب سٹیفن ڈی مستورا دمشق میں ہیں. ان کے دورے کا مقصد شام میں ہونے والی لڑائی کو ختم کرنا ہے. اقوام متحدہ کے نمائندے اس امید کے ساتھ ہفتے کے روز وہاں پہنچے کہ وہ لڑائی میں شامل دونوں فریقوں کو آمادہ کر سکیں گے کہ وہ شمالی شہر حلب میں لڑائی ختم کریں، تاکہ وہاں فلاحی امداد کی فراہمی کو ممکن بنایا جائے. اقوام متحدہ کے سفارتکار نے کہا کہ حلب ایک ایسی مثال ہے جس سے معلوم ہو سکے گا کہ تشدد کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے، اور شامی عوام کو امید دلائی جا سکتی ہے جو گزشتہ تقریباً 4 سال سے تشدد سے تنگ آ چکے ہیں. مالی کی حکومت نے ملک کے شمالی حصے میں علیحدگی پسند گروپوں میں سے چند کے ساتھ امن کے ابتدائی سمجھوتے پر دستخط کر دیے ہیں، لیکن مرکزی باغی اتحاد نے سمجھوتے سے اتفاق کرنے کے لیے مشاورت کے لیے مزید وقت مانگا ہے. اقوام متحدہ کی ثالثی میں ہونے والے اس سمجھوتے کا مقصد شمالی مالی میں عشروں سے جاری عدم استحکام کا خاتمہ کرنا ہے. وینزویلا کے صدر نے کہا ہے کہ امریکہ کے ایک ہواباز کو جاسوسی کے الزام پر گرفتار کر لیا گیا ہے. صدر نکولا مدورو نے ہفتے کے روز ایک ریلی کے دوران اس بارے میں کچھ تفصیل بتائی. امریکی سفارت خانے نے فوری طور پر کوئی بیان نہیں دیا. صدر مدورو نے یہ بھی اعلان کیا کہ امریکہ سے آنے والے سیاحوں کو وینزویلا کے لیے ویزے حاصل کرنا ہوں گے. مسٹر مدورو مستقل بنیادوں پر امریکہ کو اپنی حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کرنے کا الزام دیتے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی ثبوت نہیں دیا ہے. لسوتھو میں ووٹوں کی گنتی جاری ہے. اس چھوٹے افریقی ملک کے ارد گرد جنوبی افریقہ ہے، اور ووٹر نئی قومی اسمبلی اور وزیر اعظم کا انتخاب کر رہے ہیں. پروگرام سے 2 سال پہلے ہونے والے اس انتخاب سے پہلے اگست میں بغاوت کی کوشش ہوئی، جس سے وزیر اعظم تھامس دانابے کو ملک چھوڑ کر جانا پڑا. اب وہ واپس دارالحکومت مسیروں میں آ چکے ہیں، اور انتخاب میں حصہ لیتے ہوئے انہیں جان کا بھی خطرہ ہے. انتخاب کے وقت وہ مسلح محافظوں کے گھیرے میں ہیں. ایسٹونیا میں آج عوام پارلیمنٹ کے نئے ارکان کا چناؤ کر رہے ہیں. وزیراعظم رویواس کی مخلوط حکومت توقع ہے کہ انتخاب میں کامیاب ہو جائے گی، اگرچہ روس نواز پارٹی بھی مقبولیت حاصل کر رہی ہے. بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر 2 امریکی خلا نورد ایک ہفتے میں اپنی تیسری خلائی چہل قدمی کے لیے نکلے ہیں. اور 11ویں کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان زمبابوے کو 20 رن سے شکست دے کر اس ٹورنامنٹ میں پہلی فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے.
اتوار کو کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے زمبابوے کو 236 رنز کا ہدف دیا تھا، لیکن زمبابوے کی پوری ٹیم 49.9 اوورز میں 215 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اس میچ میں ایک بار پھر پاکستانی بلے باز قابل ذکر کارکردگی نہیں دکھا سکے، اور اس پہلی فتح میں پاکستانی بالروں نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل، ہمارا یہ پروگرام ابھی جاری ہے، سنتے رہیے۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
جب 2011 میں بہار عرب نامی تحریک نے مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے کئی ملکوں کی حکومتوں کا صفایا کیا، خلیجی ریاستیں دوسرے ملکوں میں رونما ہونے والے ہنگاموں اور افراتفری سے زیادہ محفوظ رہیں۔ لیکن اب یہ اندیشے ابھر رہے ہیں کہ خلیجی بادشاہتوں کی نئی نسل سے خطرناک حد تک لا تعلقی اور تیل کی گرتی ہوئی قیمتیں ریاست اور عوام کے درمیان قائم روایتی معاشی انحصار کو تباہ کر سکتے ہیں۔ لندن سے ہنری رجویل کی بھیجی ہوئی رپورٹ کی تفصیلات کے ساتھ نیلوفر مغل۔
سعودی عرب کے شہر جدہ میں پولیس دیواروں پر تصویریں بنانے والے مصوروں کا مہینوں تک پیچھا کرتی رہی، اور پھر جنوری میں حکام نے اس کا ایک حل ڈھونڈ نکالا کہ عوامی مقامات کو الگ رکھا جائے اور انہیں باقی جگہوں پر تصویر کشی کی اجازت دے دی جائے، لیکن ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ ان کے موضوعات تقریبی نوعیت کے ہوں، اور وہ نئے بادشاہ سلیمان بن عبدالعزیز السعود کی اطاعت اور فرما برداری کا دم بھرتے ہیں۔ دیواروں پر تصویریں بنانے والے ایک آرٹسٹ عبداللہ حسن کہتے ہیں،
ان شاء اللہ تلقى استحسان اهالي جدہ والملک طبعا اللہ يحفظه۔
ہمیں توقع ہے کہ بلا شبہ جدہ کے لوگ اور بادشاہ ہمارے کام کی تعریف کریں گے، خدا انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارے پاس آئیں گے۔ قطر یونیورسٹی میں گلف اسٹڈیز پروگرام کے ڈائریکٹر عبداللہ بابوت کہتے ہیں کہ خلیجی بادشاہتوں کا احترام اور ان کی تعظیم کسی تسنا و بناوٹ سے پاک ہے۔ لوگ حقیقتاً ان کا احترام کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، لیکن جب کوئی ایسا مقام آتا ہے جب شاہی خاندان بتدریج پیش رفت نہیں کرتے یا زیادہ اصلاحات نہیں کرتے، تو پھر آپ کو مشکل مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح کے مسائل نے بحرین میں سر اٹھایا تھا جب فرقہ وارانہ کشیدگیوں نے بنیادی انسانی حقوق پر احتجاجی مظاہروں کی شدت میں اضافہ کیا۔ لندن میں قائم پالیسی گروپ چیتم ہاؤس کی جین کننموٹ کہتی ہے کہ خلیج بھر میں نوجوان نسل روایتی سیاست پر دباؤ ڈال رہی ہے۔
While they have very different views on issues like democracy and the role of religion,
وہ کہہ رہی ہیں کہ اگرچہ جمہوریت اور مذہب کے کردار پر ان کے نظریات بڑے مختلف ہیں، وہ اپنے علاقے کی سیاست اور معاشرتی ترقی کے سلسلے میں اپنی نمایاں آواز کی توقع رکھتے ہیں اور اس کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ خلیجی علاقوں کے 60% عوام کی عمر 30 سال سے کم ہے۔ دبئی میں مقیم ایک صحافی عباس علاواتی کہتے ہیں کہ خلیج کی عمر رسیدہ شاہی اور نئے دور کی ٹویٹر نسل کے درمیان ایک بڑا تفاوت موجود ہے۔
The internet has given us this method of freedom of expression that was
وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ نے ہمیں اظہار کی آزادی کا ذریعہ دیا ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ زیادہ تر خلیجی ریاستیں ان کی شرائط اور مطالبوں کا ساتھ دینے کے قابل نہیں ہیں۔ اقتصادی دباؤ بھی ظاہر ہو رہے ہیں۔ چیتم ہاؤس کا اندازہ ہے کہ 6 خلیجی ریاستوں کے تعاون کی کونسل جی سی سی میں شامل 3 ریاستوں کو اپنا بجٹ متوازن بنانے کے لیے تیل کی قیمت $100 فی بیرل پر رکھنے کی ضرورت ہے۔ حالیہ عرصے میں یہ قیمتیں اس کے نصف تک گر چکی ہیں۔ سعودی عرب کی آبادی میں اضافے کا مطلب ہے کہ اخراجات کے لیے محصولات میں کمی۔ ایک بار پھر جین کینیموٹ کے الفاظ،
ون آف دی فرسٹ ایکٹس آف دی نیو کنگ آن کمنگ ٹو پاور واز ٹو اناؤنس نیو پبلک سپینڈنگ۔
اقتدار میں آنے والے نئے بادشاہ کے پہلے اقدامات میں سے ایک عوام پر لگ بھگ $32 ارب کی مالیت کے نئے اخراجات کا ایک اعلان تھا، جو کل قومی پیداوار کا تقریباً 5% ہے۔ یہ سیاسی مسائل کے حل کے سلسلے میں اقتصادی پالیسی کے استعمال کے ذریعے مختصر مدت کی معاشی پالیسی پر توجہ مرکوز کرنے کی ایک علامت ہے۔ سعودی عرب میں خواتین کی گاڑی چلانے کے حق کے مطالبے سے لے کر رعوف بداوی جیسے بلاگرز کی جانب سے زیادہ سیاسی آزادیوں کے مطالبوں سمیت عوام زیادہ آزادیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں. عبداللہ بابوت کہتے ہیں کہ اگر بادشاہتوں کو اپنا وجود قائم رکھنا ہے تو انہیں بتدریج تبدیل ہونا ہوگا.
The Gulf people do not look for a revolution. They've seen, especially when the revolution
happened. وہ کہہ رہے ہیں کہ خلیجی عوام انقلاب کی راہ نہیں تک رہے، خاص طور پر ایسے حالات میں جب دوسرے عرب ملکوں میں انقلابات ناکام ہو چکے ہیں. وہ ایک مؤثر اور فعال حکومت اور انتظامی مشینری کی بتدریج تشکیل چاہتے ہیں جو کارکردگی دکھا سکے. مبصروں کا کہنا ہے کہ تبدیلی کی رفتار آبادی کے اقتصادی اور آبادی کے تناسب میں ہونے والی تیز تر تبدیلیوں کا ساتھ نہیں دے پا رہی، جس نے پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
کم روزیئر ایک امریکی صحافی ہیں جو عراق میں پیشہ ورانہ مصروفیات کے دوران ایک بم کے حملے میں شدید زخمی ہو گئی تھیں. ہمارے ساتھی سارا زمان نے اپنے ٹی وی پروگرام زندگی 360 کے لیے ان سے ملاقات کی اور پوچھا کہ انہوں نے اس واقعے کے نفسیاتی اثرات پر کیسے قابو پایا اور اپنے معمول کی زندگی میں کیسے لوٹیں. ان کی گفتگو پر مبنی ایک رپورٹ.
خطرناک مقامات سے رپورٹنگ کرنا کم ڈوزیئر کی پسندیدہ اسائنمنٹ تھی. وہ 3 سال سے عراق جنگ کی رپورٹنگ میں مصروف تھی کہ 2006 میں ایک دن اچانک بہت کچھ بدل گیا. ہم امریکی فوجیوں کی ایک ٹیم کے ساتھ بغداد کے مرکز میں جا رہے تھے. میرے ساتھ میرے ساتھی پال ڈگلس اور جیمز بولن تھے اور امریکی آرمی کیپٹن ایلکس فنک ہاؤزر اور ان کی ٹیم.
It turns out the insurgents knew.
ہوا کچھ یوں کہ جنگجو جانتے تھے کہ ہم آ رہے ہیں. انہوں نے ایک گاڑی میں تقریباً 500 پاؤنڈ وزنی بم نصب کر کے اسے ایک سنسان سڑک پر پارک کر دیا تھا. وہ گاڑی چائے کے ایک ٹھیلے کے قریب تھی جہاں کچھ عراقی بھی کھڑے تھے. جنگجو ہمیں اوپر سے دیکھ رہے تھے. انہوں نے ہم سب کے درمیان دھماکہ کیا.
And detonated the bomb through all of us. That wall of shrapnel.
اس حملے میں کیپٹن اور ان کا عراقی مترجم فوراً ہلاک ہو گئے. میرے ساتھی پال اور جیمز بھی مارے گئے اور میں اور 4 فوجی شدید زخمی ہوئے.
سٹرگلنگ ٹو سروائیو.
میری دونوں ٹانگوں کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی تھی. میں اپنی پیٹھ سے لے کر ٹخنوں تک جھلس گئی تھی. بم کے کئی ٹکڑے میرے دماغ میں کھب گئے تھے اور میرے دونوں کانوں کے پردے بھی پھٹ گئے تھے. میری ٹانگ کی ایک بڑی شریان پھٹ گئی تھی جس کے باعث ہسپتال میں 5 سے زیادہ مرتبہ میرے دل کی دھڑکن بند ہوئی.
When you woke up in the hospital,
جب آپ کو ہوش آیا اور اس کے بعد کے مہینوں میں جب آپ زیر علاج تھی تو آپ کی ذہنی حالت کیسی تھی؟
What was going on in your head for the first 4 weeks?
پہلے 4 ہفتے تو میں ہر آہٹ پر چونک جاتی تھی. مجھے دھماکے کی شدت سے گرنے کا لمحہ بار بار یاد آتا تھا. مجھے عجیب عجیب چیزیں دکھائی دیتی تھی، ڈراؤنی شکلوں سے لے کر اپنے مردہ ساتھیوں تک کے چہرے. میں نہ سو پاتی تھی اور نہ مجھے اپنے جذبات پر قابو تھا. صدمے کے بعد یہ آپ کے جسم کا نارمل رد عمل ہوتا ہے.
Did you have to see?
کیا آپ کو اس صدمے پر قابو پانے کے لیے نفسیاتی مدد بھی لینی پڑی؟
Over your trauma, I did in the hospital.
میں نے اسپتال میں علاج کے دوران تقریباً 1 ماہ تک ماہر نفسیات سے مدد لی. میں نے انہیں اپنی یادوں اور ان مشکلات کے بارے میں بتایا جن کا مجھے سامنا تھا، اس شرمندگی کا بتایا جو میں زندہ بچ جانے پر محسوس کر رہی تھی. ماہر نفسیات نے مجھے کہا، آپ یہ سب لکھیں کیونکہ آپ بہت اچھا لکھتی ہیں. میں تو ٹی وی کی صحافی تھی، اسے نہیں پتا تھا کہ میں اچھی مصنفہ ہوں یا نہیں. وہ تو ایک طرح سے میری انا کو چیلنج کر کے مجھے لکھنے پر آمادہ کر رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس سے مجھے اس واقعے کے اثرات کو سمجھنے میں مدد ملے گی.
اپنی ان بھیانک یادوں کو بلاخر کم نے ایک کتاب کی شکل دی، جس میں ان 9 مہینوں کی کہانی بھی شامل ہے جو کم نے اسپتالوں میں علاج کے لیے گزارے. تقریباً 3 درجن آپریشنز اور کئی ماہ کی فزیکل تھراپی کی مدد سے کم نہ صرف دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی بلکہ 10 کلومیٹر لمبی ریسوں میں بھی حصہ لینے لگی اور رپورٹنگ کے میدان میں بھی ایک مرتبہ پھر وہ اپنا لوہا منوا رہی ہیں.
How do you prepare physically?
آپ لڑائی کا سامنا کرنے والے کسی علاقے میں جانے سے پہلے کیا تیاری کرتی ہیں؟
I let my family know where I'm going to be.
میں اپنے گھر والوں کو بتاتی ہوں کہ میں کہاں جا رہی ہوں اور یہ یقینی بناتی ہوں کہ وہ اور میرے دفتر والے کسی حادثے کی صورت میں ایک دوسرے سے رابطہ کر سکیں.
I get war insurance.
میں اپنے لیے وار انشورنس خریدتی ہوں جو جرنلسٹ وداؤٹ بارڈر سے آپ کم قیمت پر خرید سکتے ہیں.
I try to do a refresher on my medical training.
میں اپنی میڈیکل ٹریننگ پر بھی دوبارہ نظر ڈالتی ہوں تاکہ اگر ہم پر گولیاں چلیں اور میرا کوئی ساتھی زخمی ہو جائے تو میں اس کی مدد کر سکوں. لیکن جس چیز کی آپ تیاری نہیں کر سکتے مگر آپ کو اس کا سامنا ہوگا وہ ہے ڈر اور پریشانی. آپ کو خوف کے احساس کو دبانے کے بجائے اسے قبول کرنا چاہیے اور یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ہاں مجھے ڈر لگ رہا ہے. آپ ان صحافیوں کو کچھ مشورے دے سکتی ہیں جنہیں نفسیاتی مدد تک رسائی نہیں اور وہ بم دھماکوں اور قتل کی وارداتوں کی رپورٹنگ کر رہے ہیں, اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں اور تباہی کے ویسے مناظر دیکھتے ہیں جو آپ نے دیکھے؟
میں
نے دیکھا ہے کہ ڈائری لکھنا اور کچھ خاص ذہنی ایکسرسائز کرنا مددگار ثابت ہو سکتا ہے. اپنے لیے ایک ایسی جگہ بنائیں جو محفوظ ہو. اپنا فون بند کرنے کی عادت ڈالیں. ہفتے میں کم از کم ایک رات اچھی نیند لیں اور اس دن خبروں کے بارے میں بالکل مت سوچیں. اپنے ذہن کو پوری طرح بریک دیں. اس کے علاوہ کسی ایسے انٹرنیٹ فورم یا عزیز کا انتخاب کریں جسے آپ اپنی کہانی سنا سکیں.
Try to share some of this stuff with.
آپ نے اپنی کہانی دنیا کے سامنے پیش کی ہے. آپ اس موضوع پر لوگوں سے بات کرتی ہیں. ایسا کرنا آپ کے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ میں اپنا درد سمجھ سکوں. لوگ سمجھنے لگے تھے کہ میں اس صدمے کے باعث کسی لمحے بھی پھٹ پڑوں گی. میں انہیں یہ سمجھاتی بھی تھی کہ صدمہ محسوس کرنا اور اس کے اثرات پر قابو نہ پا سکنا دو مختلف چیزیں ہیں, لیکن اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا.
People who do get PTSD find ways to process it.
اور وہ لوگ جو صدمے سے طویل مدت میں متاثر ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ جینے کا طریقہ ڈھونڈ لیتے ہیں. اگر صدمے پر قابو پانے میں کبھی کبھی دقت ہو لیکن آپ ایک نارمل زندگی گزار رہے ہوں تو پھر آپ ٹھیک ہیں, آپ مضبوط ہیں. یہی وہ پیغام ہے جو میں لوگوں کو دینا چاہتا ہوں.
کومل رضوی کے نئے گیت کی سوشل میڈیا پر ریلیز, تفصیلات فکر و فن میں. پاکستانی پاپ سنگر اور ایکٹریس کومل رضوی نے اپنا نیا گیت ریلیز کر دیا ہے. ان کی پبلک ریلیشنز اینڈ کمیونیکیشنز کوآرڈینیٹر امبر احمد نے وائس آف امریکہ کو نئے گیت کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ کومل بطور خاص اس ویلنٹائن ڈے پر اپنے چاہنے والوں کے لیے نیا گیت لے کر آئی ہیں. گیت کا میوزک سعد سلطان نے دیا ہے جبکہ کومل کے ساتھ ساتھ گیت میں آپ کو علی کاظمی بھی نظر آئیں گے. ویڈیو ڈائریکٹ کی ہے عدنان سمی خان کے بیٹے اذان سمی خان نے. ویڈیو 14 فروری کو تمام اہم سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ریلیز ہو چکی ہے. کومل نے اپنے گھر پر اس گیت کی سکریننگ کا بھی خاص اہتمام کیا اور اس میں شرکت کی غرض سے بہت سے لوگوں کو مدعو بھی کیا. کومل رضوی حال ہی میں کوک سٹوڈیو کے 7th سیزن میں اپنے نئے گیت کے ساتھ پرفارم بھی کر چکی ہیں. وشملے اس سیزن کے پاپولر ٹریکس میں سے ایک ہے. گلوکاری کے ساتھ ساتھ وہ کئی کامیاب ٹی وی سیریلز میں اداکاری بھی کر چکی ہیں جیسے ہوائیں اور مجھے روٹنے نہ دینا. ہوائیں ان کی ہمیشہ یاد رہ جانے والی سیریل ہے.
پلیز بچائے, پلیز مجھے صرف ایک دفعہ اپنے بابا سے ملنے دو. پلیز مجھے صرف ایک دفعہ میرے بابا سے ملنے دے. پلیز میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں, جانے دے مجھے, قید مت کرے.
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے, پتا ہے اردو voa www.iranradio.com. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہمارا ایک گھنٹے کا یہ نیوز شو ختم ہوتا ہے. اس پروگرام کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر تھے ندیم یعقوب اور انجینئر تھے گلین وان کیلیو. یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.